السلام علیکم. یہ پارٹ 14 ہے کتاب داستان مجاہد. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیش کر قرطبہ آڈیو لائبریری, آواز پرویز احمد خان, مصنف نسیم حجازی. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225. آئیے سنتے ہیں پارٹ 14. یونس پر حملہ کرنے کے لیے ایک سرفروش جرنیل کی ضرورت ہے. آپ میں سے کون ہے جو اس خدمت کا ذمہ لے گا؟ نعیم نے اپنا فکرہ پورا نہ کیا تھا کہ تین جرنیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک اس کا پرانا دوست یوسف تھا, دوسرا اس کا نوجوان بیٹا عبداللہ, تیسرے نوجوان کی شکل عبداللہ سے ملتی جلتی تھی لیکن نعیم اس سے ناواقف تھا. تمہارا نام کیا ہے؟ نعیم نے سوال کیا. میرا نام نعیم ہے, نوجوان نے جواب دیا. نعیم بن عبداللہ, نوجوان نے جواب دیا. عبداللہ بن عبد الرحمان, نعیم نے پوچھا. جی ہاں, نعیم نے آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا اور کہا, مجھے جانتے ہو؟ جی ہاں, آپ ہمارے سالار ہیں. میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں, نعیم نے جوان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا. میں تمہارا چچا ہوں عبداللہ, یہ تمہارا بھائی ہے. ابا جان, انہیں نے مراکش کی لڑائی میں میری جان بچائی تھی. بھائی جان کیسے ہیں؟ نعیم نے سوال کیا. انہیں شہید ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں, انہیں خالد جی نے قتل کر ڈالا تھا. نعیم کے دل پر ایک چرکا لگا. وہ کچھ دیر خاموش رہا, پھر ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی اور پوچھا, تمہاری والدہ وہ اچھی ہیں؟ تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ ایک بھائی اور چھوٹی ہمشیرہ ہے. نعیم نے باقی افسروں کو رخصت کیا اور ان کے چلے جانے کے بعد اپنی کمر سے تلوار کھول کر نعیم بن عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا, تم اس امانت کے حقدار ہو اور تم یہی رہو, میں خود تیونس کی طرف جاؤں گا. چچا جان, آپ مجھے کیوں نہیں بھیجتے؟ بیٹا, تم جوان ہو, دنیا کو تمہاری ضرورت پڑے گی. آج سے تم یہاں کی فوج کے سپہ سالار ہو. عبداللہ, یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں, ان کا حکم دل و جان سے بجا لانا. نعیم بن عبداللہ نے کہا, چچا جان, میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہو بیٹا. آپ گھر نہیں جائیں گے؟ بیٹا, تیونس کی مہم کے بعد میں فوراً وہاں جاؤں گا. چچا جان, آپ ضرور جائیں, امی جان اکثر آپ کا تذکرہ کیا کرتی ہیں, میری چھوٹی بہن اور بھائی بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میں زندہ ہوں. امی جان کو یقین تھا کہ آپ زندہ ہیں. انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں مراکش کی مہم کے بعد آپ کو اسپین جا کر تلاش کروں اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ چچی کے ہمراہ گھر تشریف لائیں. میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا. عبداللہ, تم اندلس جاؤ اور اپنی والدہ کو لے کر بہت جلد گھر پہنچ جاؤ. میں تیونس سے فراغت پاتے ہی آ جاؤں گا. میں والی اندلس کو خط لکھ دیتا ہوں, وہ تمہارے لیے بحری سفر کا انتظام کر دے گا. تیونس میں باغیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نعیم کو اپنی توقع کے خلاف بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بربری ایک جگہ سے شکست کھا کر بھاگتے تھے اور دوسری جگہ لوٹنا شروع کر دیتے تھے. نعیم چند مہینوں میں کئی جنگیں لڑنے کے بعد تیونس کی بغاوت فروغ کرنے میں کامیاب ہوا. تیونس سے باغی جماعتیں پسپا ہو کر مشرق کی طرف پھیل گئیں. نعیم باغیوں کی سرکوبی کا تہیا کر کے آگے بڑھتا گیا. تیونس اور کیروان کے درمیان باغی جماعتوں نے کئی بار نعیم کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی. کیروان کے قریب آخری جنگ میں نعیم بری طرح زخمی ہوا. وہ بے ہوشی کی حال میں کیروان لایا گیا اور وہاں کے عامل نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور اس کے علاج کے لیے ایک تجربہ کار طبیب بلا بھیجا. نعیم کو دیر کے بعد ہوش آیا لیکن بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اسے دن میں کئی بار غش آتا تھا. ایک ہفتے تک نعیم موت و حیات کی کشمکش میں بستر پر پڑا رہا. اس کی حالت دیکھ کر والی کیروان نے فساد کا ایک مشہور طبیب کو بلا بھیجا. طبیب نے نعیم کے زخم دیکھ کر اسے تسلی دی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہیں دیر تک آرام کرنا پڑے گا. وہ 3 ہفتوں کے بعد نعیم کی حالت میں قدرے افاقہ ہوا. اس نے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی لیکن طبیب نے کہا, زخم ابھی تک اچھے نہیں ہوئے, سفر میں ان کے دوبارہ پڑ جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے آپ کو کم از کم 1 مہینہ اور زیر علاج رہنا پڑے گا. مجھے ڈر ہے کہ یہ زخم زہر آلود ہتھیاروں سے لگے ہیں اور ممکن ہے خون کی خرابی سے پھر ایک بار بگڑ جائیں. نعیم نے 1 ہفتہ اور صبر کیا لیکن گھر جانے کے لیے اس کی بے قراری میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا. وہ ساری رات بستر پر کروٹے بدلتے گزار دیتا, جی میں آتی کہ ایک بار اڑ کر اس جنت عرضی میں پہنچ جائے. اسے یقین تھا کہ نرگس وہاں پہنچ چکی ہوگی اور ادرا کے ساتھ ریت کے ٹیلوں پر کھڑی اس کی راہ دیکھتی ہوگی. 20 دن اور گزر جانے پر اس کے زخم جو کسی حد تک اچھے ہو چکے تھے بگڑنے لگے اور ہلکا ہلکا بخار آنے لگا. طبیب نے اسے بتایا کہ تمام زہر آلود ہتھیاروں کا اثر ہے, زہر اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا ہے اور اسے کافی دیر تک یہاں ٹھہر کر علاج کرنا پڑے گا. ایک روز آدھی رات کے قریب نعیم اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر اذرا کو اس حالت میں دیکھے گا. وقت نے اس کے معصوم چہرے پر کیا کیا تغیرات پیدا کر دیے ہوں گے، اس کی مغموم صورت دیکھنے پر اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، اسے یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ شاید قدرت کو اب بھی اس کا گھر جانا منظور نہیں، وہ پہلے بھی کئی بار زخمی ہوا تھا لیکن زخموں کی کیفیت کچھ اور تھی، اس نے اپنے دل میں کہا ہو سکتا ہے یہ زخم مجھے موت کی آغوش میں لے جائیں، لیکن مجھے نرگس ادرا سے بہت کچھ کہنا ہے، اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو چند وصیتیں کرنی ہیں، مجھے موت کا ڈر نہیں، میں ہمیشہ موت سے کھیلتا رہا ہوں، لیکن یہاں لیٹے لیٹے موت کا انتظار کرنا میرے لیے مناسب نہیں، مجھے ادرا نے گھر آنے کا پیغام بھیجا ہے، وہ ادرا جس کی معمولی خوشی کے لیے میں کبھی جان پر کھیل جاتا، کھیل جانا آسان سمجھتا تھا، اور اس کے علاوہ نرگس کے دل کی کیا حالت ہوگی، میں ضرور جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں میں کہتا ہوں، اب اس سر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، مجاہد کا عزم جسمانی کمزوری پر غالب آنے لگا اور وہ عمل کے ایک بے پناہ جذبے سے بےتاب ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا، وہ بھول چکا تھا کہ وہ زخمی ہے اور اس کی جسمانی حالت ایک لمبا سفر اختیار کرنے کے قابل نہیں، اس وقت اس کے دماغ میں فقط نرگس، ادرا، عبداللہ کے کمسن بچے اور بستی کے حسین نخلستان کا تصور تھا، میں ضرور جاؤں گا، یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ اچانک کمرے میں ٹہلتا ٹہلتا رک گیا، اس نے اپنی میز کے اپنے میزبان کے نوکر کو آواز دی، نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور نعیم کو بستر پر دیکھنے کے بجائے کمرے میں چکر لگاتا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا طبیب کے حکم کے مطابق آپ چلنے پھرنے سے گریز کریں، تم میرا گھوڑا تیار کرو، جاؤ، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، تم گھوڑا تیار کرو، لیکن اس وقت فوراً نعیم نے سختی سے کہا رات کے وقت آپ کہاں جائیں گے، تمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو، فضول سوالات کا جواب میرے پاس نہیں، نوکر گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا، نہیں پھر بھی سفر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا، تھوڑی بہت دیر بعد نوکر واپس آیا اور بولا گھوڑا تیار ہے، لیکن نعیم نے بات کاٹ کر جواب دیا تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، اپنے مالک سے کہنا میں نے اجازت حاصل کرنے کے لیے انہیں رات کے وقت جگانا مناسب خیال نہیں کیا۔ صبح ہونے سے پہلے نعیم کیروان سے کوئی دو منازل آگے جا چکا تھا، اس لمبے سفر میں اس نے احتیاط ضرور برتی کہ گھوڑے کو تیز نہ کیا اور تھوڑی تھوڑی منازل کے بعد آرام کرتا تھا۔ فساد پہنچ کر اس نے دو دن قیام کیا، وہاں کے گورنر نے پہلے تو نعیم کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن جب نعیم کسی صورت میں بھی رضامند نہ ہوا تو اس نے راستے کی تمام چوکیوں کو اس کی آمد سے مطلع کرتے اس کے لیے ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ نعیم جو منزل مقصود کے قریب پہنچ رہا تھا اسے اپنی جسمانی تکلیف میں افاقہ محسوس ہو رہا تھا، کئی دنوں کے بعد ایک شام وہ ایک صحرائی خطے میں سے گزر رہا تھا، اس کی بستی فقط چند کوس کے فاصلے پر تھی، ہر نئے قدم پر نئی امنگیں بیدار ہو رہی تھی، اس کا دل مسرت کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا، اچانک اسے افق کے مغرب پر ایک غبار سا اٹھتا ہوا دکھائی دیا، ایک ساتھ کے اندر اندر یہ غبار چاروں طرف پھیل گیا اور فضا میں تاریکی چھا گئی۔ نئی ریگستان کے طوفانوں سے اچھی طرح واقف تھا، وہ طوفان کی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور ہوا کا پہلا جھونکا محسوس کرتے اسے سر پر چھوڑ دیا، ہوا کی تیزی اور فضا کی تاریکی بڑھتی گئی، گھوڑا بھگانے کی وجہ سے نعیم کے سینے کے زخم پھٹ گئے اور خون بہنے لگا، اس نے اس حالت میں کوئی دو کوس فاصلہ طے کیا ہوگا کہ طوفان نے اسے پوری طاقت کے ساتھ آگھیرا، چاروں طرف سے جھلستی ہوئی ریت برسنے لگی، گھوڑا آگے نہ بڑھنے کا راستہ نہ پا کر رک گیا، نعیم مجبوراً گھوڑے سے اترا اور ہوا کے مخالف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، گھوڑا بھی اپنے مالک کی طرح سر نیچے کیے کھڑا تھا، نعیم نے اپنے چہرے کو جھلستی ہوئی ریت سے بچانے کے لیے نقاب اوڑھ لیا، کانٹے دار جھاڑیاں ہوا میں اٹھتی ہوئی آتی اور اس کے جسم میں کانٹے پیوس کرتی ہوئی نظر جاتی، نہیں میرے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ سامنے دوسرے ہاتھ سے اپنے دامن سے چپٹی ہوئی خاردار ٹہنیوں کو جدا کر رہا تھا، گھوڑے کی باگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت کر دے ڈھیلی تھی، ببول کی خوش ٹہنی اڑتی ہوئی گھوڑے کی پیٹھ پر زور سے آ کر لگی، گھوڑے نے بدحواس ہو کر ایک جس لگائی اور نہیں کے ہاتھ سے باگ چھڑا کر کچھ دور جا کھڑا ہوا، ایک اور ٹہنی گھوڑے کے کانوں میں کانٹے پیوس پیوس کرتی ہوئی گزر گئی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف بھاگ نکلا، نعیم دیر تک کسی جگہ بے بسی کی حالت میں کھڑا رہا، سینے کا زخم پھٹ جانے سے خون کے قطرے آہستہ آہستہ بہ کر اس کے گریبان کو تر کر رہے تھے اور اس کی جسمانی طاقت لہجہ بہ لہجہ جواب دے رہی تھی، وہ مجبوراً ریت پر بیٹھ گیا، کبھی کبھی وہ ریت کی اس بے پناہ سیلاب میں دب جانے کے خوف سے اٹھ کر کپڑے جھاڑتا اور پھر بیٹھ جاتا، کچھ دیر بعد رات کی سیاہی طوفان کی تاریکی میں اضافہ کرنے لگی، ایک پہرے دار ایک پہر سے زیادہ رات گزر جانے کے بعد ہوا کا زور ختم ہوا، آہستہ آہستہ مطلع صاف ہو گیا اور آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے نظر آنے لگے، نعیم اپنی بستی سے 8 کوس دور تھا، اس کا گھوڑا ہاتھ سے جا چکا تھا اور ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ تھی، وہ پیاس محسوس کر رہا تھا، اسے خیال گزرا کہ صبح ہونے سے پہلے وہ ریت کے سمندر کو عبور کر کے محفوظ مقام پر نہ پہنچ گیا تو دن کی دھوپ میں اسے تڑپ تڑپ کر جان دینی پڑے گی۔ وہ ستاروں کی سمت کا اندازہ لگاتے ہوئے پیدل چل دیا۔ ایک کوس چلنے کے بعد اس کی طاقت نے جواب دے دیا اور وہ مایوس ہو کر ریت پر لیٹ گیا۔ منزل سے اتنا قریب آ کر ہمت ہار دینا مجاہد کے عزم و استقلال کے منافی تھا۔ وہ ایک بار پھر لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور منزل مقصود کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ ریت میں گھٹنوں تک اس کے پاؤں دھنسے جا رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے تین بار گرا لیکن پھر اسی عزم کے ساتھ اٹھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور کمزوری سے اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہی تاری ہو رہی تھی۔ سر چکرا رہا تھا۔ بستی ابھی چار کوس دور تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بستی کی طرف جانے والی ندی یہاں سے قریب ہے۔ اس نے ڈگمگا آتے گرتے اور سنبھلتے کوس اور طے کیا تو ایک چھوٹی سی ندی دکھائی دی۔ ندی کا پانی طوفان کے گرد و غبار سے گدلا ہو رہا تھا اور سطح پر جھاڑیوں کی بے شمار ٹہنیاں تیر رہی تھی۔ نعیم نے جی بھر کر ندی سے پانی پیا۔ کچھ دیر ندی کے کنارے لیٹنے کے بعد دل کو کچھ تقویت محسوس ہوئی اور اٹھ کر چل دیا۔ ندی کو عبور کرتی بستی کے ارد گرد نخلستان دکھائی دینے لگے۔ نعیم کے دل سے تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کا احساس کم ہونے لگا اور ہر قدم پر اس کی رفتار زیادہ ہونے لگی۔ چند ساعتوں کے بعد وہ ریت کے ٹیلے کو عبور کر رہا تھا جس پر بچپن میں وہ اور ادرا کیلا کرتے تھے اور ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کھجور کے بلند درختوں میں سے گزرتا ہوا اپنے مکان کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کچھ دیر دھڑکتے ہوئے دل کو دبائے کھڑا رہا۔ بلا کر اس نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر والے ایک دوسرے کو جگانے لگے۔ ایک نوجوان لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا۔ نعیم نوجوان لڑکی کو متحیر ہو کر دیکھنے کے لگا۔ اس کی شکل ہو بہو ادرا جیسی تھی۔ لڑکی نعیم کو دیکھ کر کچھ کہے بغیر واپس اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا عبداللہ اور نرگس نعیم کے استقبال کے لیے آ موجود ہوئے۔ ادرا عبداللہ اور نرگس کے پیچھے جھجکتی ہوئی آ رہی تھی۔ نعیم نے چاند کی روشنی میں دیکھا کہ کائنات حسن کی ملکہ کا شباب اگرچہ گردش ایام کی نظر ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اس کے پرمزدہ چہرے پر ایک غیر معمولی روب اور وقار کی جھلک باقی تھی۔ بہن، نعیم نے ایک دردناک لہجے میں کہا۔ بھائی، ادرا نے آنکھ میں آنسو بھرتے ہوئے کہا۔ نرگس نے آگے بڑھ کر غور سے نعیم کو دیکھا۔ اس کی قمیض پر خون کے نشان دیکھ کر گھبرا گئی اور کہا، آپ زخمی ہیں؟ زخمی، ادرا نے خوف زدہ چہرہ بنا کر کہا۔ وہ جسمانی طاقت جسے نعیم نے محض اپنے عزم کی بدولت ابھی تک قائم رکھا ہوا تھا یکلخت جواب دے گئی۔ اس نے کہا، عبداللہ بیٹا مجھے سہارا دینا۔ عبداللہ نے اسے سہارا دے کر اندر لے گیا۔ صبح کے وقت نعیم بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نرگس ادرا عبداللہ بن نعیم حسین بن نعیم خالد ادرا کا چھوٹا لڑکا اور آمنہ ادرا کی لڑکی اس کے گرد کھڑے تھے۔ نعیم نے آنکھیں کھولی، سب پر نگاہ دوڑائی اور اشارہ سے خالد اور آمنہ کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ خالد چچا جان۔ اور تمہارا؟ لڑکی کی طرف دیکھ کر نعیم نے سوال کیا۔ آمنہ، اس نے جواب دیا۔ خالد کی عمر 17 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور آمنہ اپنی شکل و شباہ سے 14 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ نعیم نے خالد کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا مجھے قرآن سناؤ۔ خالد نے اپنی شیریں آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ دوسرے دن پھٹے ہوئے زخم زیادہ تکلیف دینے لگے اور نعیم کو سخت بخار ہو گیا۔ سینے کے زخم سے خون برابر جاری تھا۔ خون کی کمی کی وجہ سے اسے غش پر غش آنے لگے۔ ایک ہفتہ تک اس کی یہی حالت رہی۔ عبداللہ بصرہ سے ایک طبیب لے آیا۔ وہ مرہم پٹی کر کے چلا گیا مگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن نعیم نے خالد سے پوچھا، بیٹا تم ابھی تک جہاد پر نہیں گئے؟ چچا جان، میں رخصت پر آیا تھا، اس نے جواب دیا، اور اب جانے والا تھا۔ کہ تم جانے والے تھے تو گئے کیوں نہیں؟ چچا جان، آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر؟ بیٹا، جہاد کے لیے ایک مسلمان کو دنیا کی عزیز ترین چیزوں سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، اپنا فرض پورا کرو۔ تمہاری والدہ نے تمہیں یہ سبق نہیں دیا کہ جہاد مسلمان کا سب سے اہم فرض ہے؟ چچا جان، امی جان ہمیں بچپن ہی سے یہ سبق دیتی رہی ہیں۔ میں صرف چند دن آپ کی تیمارداری کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تو آپ شاید خفا ہو جائیں گے۔ میری خوشی اسی بات میں ہے جس میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ جاؤ، عبداللہ کو بلا لاؤ۔ خالد دوسرے کمرے سے عبداللہ کو بلا لایا۔ نعیم نے سوال کیا، بیٹا تمہاری رخصت ابھی ختم نہیں ہوئی؟ ابا جان، میری رخصت ختم ہوئے 5 دن ہو چکے ہیں، تم گئے کیوں نہیں؟ ابا جان، میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ نعیم نے کہا، خدا اور خدا کے رسول کے حکم کے بعد تمہیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں۔ بیٹا جاؤ۔ ابا جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں اچھا ہوں بیٹا۔ نعیم نے اپنے چہرے کو بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم جاؤ۔ ابا جان، ہم تیار ہیں۔ خالد اور عبداللہ اپنے اپنے گھوڑوں پر زین ڈال رہے تھے۔ دونوں کی مائیں ان کے قریب کھڑی تھی۔ نعیم نے اپنے بھتیجے اور بیٹے کو جہاد پر رخصت ہوتے دیکھنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے سہن کی طرف دیکھ رہا تھا. آمنہ نے پہلے اپنے بھائی خالد اور پھر شرماتے ہوئے عبداللہ کی کمر میں تلوار باندھی. نعیم نے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنا چاہا لیکن دو تین قدم چلنے کے بعد چکر آیا اور گر پڑا. عبداللہ اور خالد اسے اٹھانے کے لیے بھاگے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نعیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں ٹھیک ہوں, مجھے پانی لا دو. آمنہ نے پانی کا پیالہ لا کر دیا. نعیم پانی پی کر سہن میں آ کھڑا ہوا. بیٹا میں تمہیں گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, تم جلدی سے سوار ہو جاؤ. خالد اور عبداللہ سوار ہو کر گھر کے احاطے سے باہر نکلے. نعیم بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا. نرگس نے کہا آپ آرام کریں, آپ کے لیے بستر سے اٹھنا مناسب نہیں. نعیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نرگس میں اچھا ہوں, فکر نہ کرو. نقل و سان سے باہر نکل کر خالد اور عبداللہ نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑوں کو سر پر چھوڑ دیا. نعیم انہیں دیکھنے کے لیے ریت کے ٹیلے پر چڑھا. نرگس اور عذرا نے اسے منع کیا لیکن نعیم نے پرواہ نہ کی, اس لیے وہ بھی نعیم کے ساتھ ٹیلے پر چڑھ گئیں. جب تک کم سن مجاہدوں کی آخری جھلک نظر آتی رہی, نعیم وہیں کھڑا رہا اور جب وہ نظروں سے اوچھل ہو گئے تو زمین پر بیٹھ کر سر بر سجود ہو گیا. جب نعیم کو سر بر سجود ہوئے بہت دیر ہو گئی تو عذرا گھبرا کر اس کے قریب آئی اور سہمی ہوئی آواز میں اسے بھائی کہہ کر پکارا. جب نعیم نے اس کی آواز پر سر نہ اٹھایا تو نرگس نے خوفزدہ ہو کر نعیم کے بازو کو پکڑ کر ہلایا. نعیم کے جسم نے حرکت نہ کی. نرگس نے اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور بے اختیار ہو کر کہا میرے آقا میرے آقا. عذرا نے نبض دیکھ کر آمنہ سے کہا بیٹی یہ بے ہوش ہیں, جاؤ جلدی سے پانی لاؤ. آمنہ بھاگ کر گئی اور تھوڑی دیر میں گھر سے پانی کا ایک پیالہ بھر لائی. عذرا نے نعیم کے منہ پر پانی چھڑکا. نعیم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دی اور پیالہ منہ سے لگا لیا. عذرا نے کہا حسین بیٹا جاؤ اور بستی سے چند آدمیوں کو بلا لاؤ تاکہ انہیں گھر لے چلے. نعیم نے کہا نہیں نہیں ٹھہرو میں چل سکوں گا. نعیم نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا اور دل پر ہاتھ رکھ کر پھر لیٹ گیا. میرے آقا میرے مالک, نرگس نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا. نعیم نے نرگس کے چہرے سے آنکھیں ہٹا کر عذرا آمنہ اور حسین کی طرف دیکھا. ان سب کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے. اس نے نہیں فواد میں کہا حسین بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے بے حد تکلیف ہوئی ہے. مجاہدوں کے بیٹے اس زمین پر آنسو نہیں بلکہ خون بہایا کرتے ہیں. نرگس تم بھی زبر سے کام لو. عذرا میرے لیے دعا کرنا. زندگی کی ناؤ موت کے طوفان کی موجوں میں ہچکولے کھا رہی تھی. نعیم کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد نہایت کمزور آواز میں چند محرم الفاظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. کتاب داستان مجاہد اختتام پذیر ہوئی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.